انسان کا ذہن ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں لگا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن جب کسی ایک طرف متوجہ کر دیا تو اس وقت جب متوجہ ہے تو وہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں سوچ سکتا ہے۔ تو اگر ہم نماز کی چیزوں کی طرف توجہ کر لیں، نماز کے ارکان اور نماز کے افعال کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس کا فائدہ یہ کہ اب اس طرف متوجہ ہے تو دوسری چیز اب نہیں سوچ سکتا ہے، جب وہاں جائے گا تو ظاہر ہے وہ یہاں نہیں ہوگا، نماز میں نہیں ہوگا۔ بس یہی کرنا ہے، یہ جنگ انسان کی ویسے چلتی رہتی ہے، ادھر جائے گا پھر اس کو پکڑ کے لے آؤ، جیسے بچے بھاگ جاتے ہیں پھر پکڑ کے لے آتے ہیں، تو وہ بھاگ جاتا ہے پھر اس کو لے آئے، پھر دوبارہ ذہن یاد آیا رکوع میں، اچھا ہم تو رکوع کر رہے ہیں، اچھا تھوڑا سا، پھر پکڑ کے لے آئے۔ تو بس یہ انسان کی جنگ چلتی رہتی ہے، انسان یہ کوشش کرتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاشعون پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ لیکن اس کو اور بہتر کرنے کی، کہ اور زیادہ کم بھاگے اور زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف ذہن لگا رہے، اس کی کوشش انسان کرے، اس کے اسباب اختیار کر لے، وہ ہے کہ انسان مزید کوشش کر لے، مزید اسباب اختیار کر لے۔ لیکن بہرحال یہ یعنی کوشش جو ہے، کوشش کرنے سے انسان، جس کو آپ حضرات نے سنا ہی تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان نے بندے نے کتنی کوشش کی ہے، یہ نہیں کہ کتنا عمل کیا ہے، کتنی کوشش کی ہے، دل میں کتنی طلب تھی اور کتنی انسان نے کوشش کی ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال اب اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے جائیں جس سے مزید دھیان انسان کا لگا رہے، اس کے لیے ایک چیز تو وہی جس کو ہم نے کل، جس کا کل تذکرہ آیا تھا، کہ عام اوقات میں بھی انسان غفلت والی چیزوں سے بچا رہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں جہاں بھی قرآن کریم میں تقویٰ کا حکم آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ طریقہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو گے تو تقویٰ آ جائے گا۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آئندہ قیامت کو یاد کرو، قیامت کا دھیان رکھو، آخرت کا دھیان جتنا ہوگا اتنا زیادہ تقویٰ آئے گا۔ اور بھی قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور زبان کی حفاظت کے بارے میں وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان پر ہر وقت زبان پہ قابو رکھو، زبان کی حفاظت کرتے رہو، تقویٰ آ جائے گا۔ تو یہ تقویٰ کے مختلف طریقے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ یہ طریقہ ہے لیکن ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح نماز میں خشوع کا ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے باقی اوقات میں جو لغویات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ جتنے لغویات باقی اوقات میں انسان کے چلتے رہتے ہیں، وہ انسان کے نماز کے خشوع کو، دھیان کو، اسی طرح ذکر کر رہا ہے تو دھیان کہیں اور جا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے ذہن کہیں اور جا رہا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ باقی اوقات انسان کے لغویات میں گزر رہے ہیں، یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر پورا وقت کسی ایک کام میں لگا رہے ہیں، 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنے آ گئے، تو ہمارا صبح سے لے کر اب تک جب ہمیں توجہ اللہ کی طرف ہمیں فرصت ہی نہیں ملی تھی، اور ہم بس 10 منٹ کے لیے چاہتے ہیں کہ پورا اللہ کی طرف دھیان لگ جائے، وہ نہیں ہوتا۔ ہم باقی جو کام، ٹھیک ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیاوی مشاغل میں نہ لگیں، ان کاموں میں لگتے ہوئے بھی اللہ کی طرف دھیان رکھ سکتے ہیں۔ اصل تو یہی ہم سے کہا گیا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرو، ٹھیک ہے، جو جائز کام ہے وہ کرو، اس میں احضار نیت اور یہ ہو کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے ہیں۔ دھیان کو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہی صحابہ کی تعریف کی گئی، رجال لا تلہیہم تجارت، یہ نہیں کہا کہ تجارت نہیں کرتے، وہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، بزنس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ تو عموم اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے اور غفلت والے امور سے بچے، دو چیزیں ہو گئیں گویا، دھیان اللہ کی طرف لگانے کی کوشش کرے اور جو چیزیں فضول ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ عن اللغو معرضون، لغو کے اندر کل ذکر آیا تھا کہ جو ضرورت بیکار چیزیں ہیں یا جو معصیت کے امور ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی نماز کے خشوع کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے وہ چیزیں جب نماز کے خشوع کو ختم کر رہی ہیں، نماز کا سکون ختم ہوا، تو ظاہر ہے گھروں کا سکون بھی، گناہوں وغیرہ کی وجہ سے گھروں کا سکون بھی ختم ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ دو اہم چیزیں ہو گئیں کہ لغویات سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور باقی اوقات میں بھی جس قدر ہو سکے توجہ اللہ کی کوشش کرتا رہے۔ ظاہر ہے جب باقی اوقات میں کوشش کرتا رہے گا تو پھر جب نماز کے لیے آئے گا تو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کسی چیز سے نکل کے پورا اس میں آ رہا ہے، نہیں، پہلے بھی ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف تھا، اب اور زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں میں، تو اس سے ذرا اور انسان کو قوت آ جاتی ہے یہ یادداشت اور استحضار والی چیز حاصل کرنے میں۔ قرآن کریم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اس طرح تعلیم دے دی. اب مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے گیارہویں پارے میں، گیارہواں پارہ ہے، اس میں آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اہل قبا کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ ان لوگوں میں خاص طور پر اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ پانی کی قلت تھی تو استنجا وغیرہ کے لیے عام طور سے ڈھیلے استعمال کر لیتے تھے، اور جو کہ کافی تھا شرعی لحاظ سے، لیکن اہل قبا کی عادت یہ تھی کہ وہ استنجا کرنے میں پانی بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی کہ وہاں قبا والوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو یحبون یتطہرون، صفائی حاصل کرنا ان کو بڑا پسند ہے، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ کو بھی طہارت حاصل کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیا عمل کرتے ہو؟ کہا ہم تو غسل جنابت کیا کرتے ہیں، وہ تو سب کرتے ہیں، جب وضو کر لے وضو کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو سب کرتے ہیں، ہم استنجا میں پانی استعمال کرتے ہیں. فرمایا ہاں یہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف کی ہے. ظاہر ہے، یعنی مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر محبت کا اعلان فرما رہے ہیں. ہم استنجا میں پانی سبھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ خیال کہ یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے شاید عام طور سے ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا. یہ لیکن اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا، قرآن میں مستقل آیت نازل فرما دی کہ فی رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اب ہم پانی استنجا بھی کر رہے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ کی محبت اسی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ عمل، اس لیے ہم پانی استعمال کر رہے ہیں. تو ہر چیز میں یہ احضار نیت، انسان وضو کر رہا ہے، وضو کو وضو کے آداب کے خیال رکھتے ہوئے، وضو میں مسواک کا استعمال کتنا درجہ بڑھ جاتا ہے کہ وہی کہ انسان جتنا زیادہ اس کے لیے نماز کی تیاری میں اہتمام کر رہا ہے اسی قدر نماز کے اندر اس کی فضیلت بڑھ رہی ہے. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مسواک کرنے کے بعد جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ بغیر مسواک کی نماز کے مقابلے میں یہ 70 گنا زیادہ یا اس سے کتنا زیادہ واللہ عالم درجہ بڑھ جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہی کہ نماز کے لیے کتنا اہتمام کیا، مزید ایک اہتمام کیا کہ اچھا مسواک بھی استعمال کر لیں. سنت بھی ہے، فضائل اس کے بے شمار ہیں، لیکن ایک فضیلت یہی بہت بڑی ہے کہ اچھا اس کی وجہ سے ہمارا نماز کے خشوع میں اضافہ ہو جائے گا، نماز کے اندر دھیان زیادہ لگے گا کہ ہم نے نماز کی تیاری میں ایک زائد چیز شامل کر لی، فضیلت بڑھے گی، سب کچھ بڑھے گا، خشوع میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ وضو کو استنجا میں بھی، وضو میں بھی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ تو دیکھتے ہی ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، نماز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی سنتیں رکھی ہیں، اس کے بعد کی سنتیں رکھی ہیں، اصل تو فرض نماز ہے، اس سے پہلے کی یہ سنت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے یہ اسپورٹ والے ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھیلنے سے پہلے ذرا ورزش کر لیتے ہیں، وارم اپ جس کو کہتے ہیں، یہ نماز کے لیے بھی، جیسے رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شعبان میں کثرت سے روزوں کی تھی، 15 شعبان یا ایام 20 کے روزے یا یہ مختلف روزوں کا جو بار بار سلسلہ آتا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بار بار گویا کہ ہمیں عبادتوں کے لیے تیار کر رہے ہیں، عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار فرما رہے ہیں. نماز سے پہلے، فرض سے پہلے گویا نفل یا کوئی سنتیں پڑھ لو، سنت موقعہ ہیں یا سنت غیر موقعہ ہیں یا تحیت المسجد ہیں، گویا فرض نماز کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نماز میں مزید دھیان اور خشوع کا کہ انسان ذرا جلدی آ جائے اور اس سے پہلے کے جو سنتیں ہیں، جو اس سے پہلے کے جو یعنی تحیت المسجد ہے، اس کا اگر اہتمام کر لے تو نماز سے پہلے گویا وہ ذہن کو نکال چکا تھا باقی چیزوں سے اور اس طرف متوجہ کر چکا تھا. اب فرض نماز جب پڑھے گا تو اور دھیان اس میں اور زیادہ متوجہ ہوگا. جیسے تہجد کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی تھی کہ تہجد شروع کرنے سے پہلے دو ہلکی رکعت پڑھ لیا کرو، وہی دو ہلکی رکعت کیا تھی شیطانی اثرات ختم کرنے کے لیے اور اب اصل تہجد جو پڑھنی ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے. تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے. پھر نماز شروع کی تو نیت کو گویا کہ انسان نے اب حاضر کر لیا کہ اب نماز پڑھ رہا ہوں، اب میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. تو اب بہرحال اب اس کے بعد نماز میں اس کے جو ظاہری جو طور و طریق ہیں، کس طریقے سے نماز پڑھنی ہو تو باقاعدہ اب موقع ہو تو کسی کو دکھا دیں، اس لیے کہ وہ ایک ایک دو دو اگر اس کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بس اوقات اپنے بارے میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں، رکوع میں کس طرح ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں کہ ہاتھ سیدھے ہوں، وتر یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھیں، کمر بالکل سیدھی رکھیں، یہ جو اس کے جو ظاہری جو طریقے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شروع میں میں نے حدیث بیان کی تھی، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس کے ظاہر میں جتنے آداب ہیں ان کا خیال کر لے انسان، سجدے میں کس طریقے سے انگلیاں رہیں گی، کس طرح سے انسان سجدے کے بعد اٹھے گا، تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کو عملی طور پر کسی کو دکھا کر کہ اچھا یہ میرا طریقہ ہے، کوئی غلطی ہو تو مجھے دکھا دیں، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کتنا کشادہ ہو کر کرنا ہے، انگلیاں کس طرح ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ ہر ہر چیز، ایک تو سنت، سنت کا ثواب ہوگا وہ مستقل، اور اس کی وجہ سے انسان کے نماز میں خشوع میں اور اضافہ ہوگا، نظریں کہاں ہونی چاہیے، قیام ہے تو انسان کہاں دیکھے گا کہ سجدے والی جگہ پر نظر ہے، اور بیٹھا ہوا ہے تو گود میں نظر ہے، یہ کہاں کہاں نظر ہونی چاہیے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے انسان کے خشوع میں، تو یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو بہرحال اس کے یہ ظاہر کا بھی، اور عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے تحیات میں بیٹھتے ہیں کبھی کسی کا عمل مختلف، کسی کا عمل مختلف، خیر مختلف اقوال ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھانے کے سلسلے میں عام طور پہ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے عجیب عجیب کہ کیا کرنا چاہیے، انگلی کب اٹھائیں گے، کب رکھیں گے، اس میں ہمارے خود حنفیہ، علماء حنفیہ کے بھی مختلف اقوال ہیں، جو جس پر بھی عمل کر لے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تو یہ تھا کہ جب اشہد و اللہ الہ پہ جب انگلی اٹھاتے تھے تو اٹھائے رہنے دیتے تھے، اور ہمارے بہت سے مشائخ کا عمل یہ تھا کہ یہ بھی رہا کہ اٹھانے کے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے جھکا دیتے ہیں، اور اکثر کا عمل یہ ہے کہ اشہد و اللہ، اشہد اللہ جب لا کہتے ہیں تو انگلی کو اٹھا لیتے ہیں اور اللہ پہ رکھ دیتے ہیں، جو جس پر عمل کر لے اس میں، اس کے بارے میں ابھی ظاہر ہے مسئلے کی تفصیل مقصود نہیں، لیکن جو جس پر، لیکن بہرحال عمل کر لیں کسی ایک پر، بعضوں کا تو ہوتا ہے کہ پوری انگلیاں بند ہو جاتی ہیں، یعنی مقصد اس کی تصحیح کرنا ہے، یعنی انگلی کس طرح رکھنی ہے، وہ تینوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان ایسا نہ ہو کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہ ہو، انگلی کس طرح رکھنی ہے، کب اٹھانی ہے، ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے، یعنی اس میں ہر چیز پہ انسان کا دھیان رہے کہ اچھا میں ہاتھ کیسے رکھ رہا ہوں اور کس طرح رکھنے ہیں، اور ابھی میری توجہ کس طرف ہونی چاہیے، یہ ہے کہ اب انسان جب انگلی اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے لیے یہ ہتھیار اور تیر چلانے سے زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے، شہادت، توحید کی انگلی اٹھا لی، توحید کے لیے ہم انگلی اٹھا رہے ہیں، تو یہ انگلی جب اٹھاتے ہیں تشہد میں تو شیطان کے لیے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ انسان اگر دھیان دے نماز کے دوران تو خود بخود انسان کا خشوع، دھیان نماز کی طرف لگنا انشاءاللہ اور زیادہ اس میں بہتری آ جائے گی، ابتدائی درجہ تو وہی تھے دو چیزیں، کوشش انسان کرتا رہے، کوشش کرتا رہے ظاہر میں جو ارکان ہیں ان کو صحیح کر لے، اور کوشش کرتا رہے، پھر یہ کہ وہی یعنی یہ جتنے زیادہ انسان اس کے اسباب اختیار کرے گا اتنا زیادہ نماز میں دھیان مزید انشاءاللہ لگنا شروع ہو جائے گا اور توجہ زیادہ لگی رہے گی۔ ایک اور چیز ہے جس میں کوتاہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ تلاوت، ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں پڑھنا، قراءت، یہ فرض ہے، چاہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا پڑھنا واجب ہو، لیکن کم از کم قراءت تو فرض کے درجے میں ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سو میں ایسا ہوتا ہوگا کہ پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے ہیں، قراءت کا ادنا درجہ ایک تو ہے قراءت جہر، جہر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس طریقے سے قراءت تلاوت کرے کہ آواز کسی اور کو آ رہی ہے اور بھی کوئی سن رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بالکل آہستہ کہ کوئی اس کے ساتھ کان لگا کر سنے تو سن سکتا ہے، بعضوں کے نزدیک تو اس سے کم کوئی درجہ نہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اس طریقے سے قراءت کرے کہ یعنی اس کو کہتے ہیں تصحیح حروف، حروف کم از کم صحیح جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، کسی بھی جگہ انسان پہنچا اس کو کہ یہاں سے آواز سے پڑھنا شروع کر دو تو اسی طرح وہاں آواز سے پڑھنا وہ شروع کر سکتا ہے، حروف ادا ہو رہے تھے بس آواز نہیں نکل رہی تھی، حروف ادا ہو رہے تھے بس آواز نہیں نکل رہی تھی، اگر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں، کوئی اگر اس طرح نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ یا سورت اس طرح پڑھ رہا ہے کہ کسی کو سنا نہیں سکتا ہے، پڑھ تو میں سکتا ہوں لیکن میں سنا نہیں سکتا ہوں اس طریقے سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچ رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، دماغ میں پڑھنا جو ہے اس سے قراءت کی فرضیت ادا نہیں ہوتی، یہ عام طور پہ یعنی اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ سوچنے سے قراءت کی فرضیت ادا نہیں ہوتی، وہ سوچ رہا ہے، وہ قراءت نہیں ہے، قراءت اس کو کہیں کہ کم سے کم درجہ اس کا کم سے کم یہ ہے کہ انسان کے حروف صحیح جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، بس اتنا ہے کہ کسی کو سنانا چاہے تو آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں نکل رہی لیکن حروف اپنی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، اگر ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حروف ادا نہیں ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت اہم چیز ہے نمازوں کی تصحیح کے لیے, ایک بہت اہم چیز ہے. اس لیے کہ قرآت فرض ہے تو اس لیے اس کی بھی تصحیح کی ضرورت ہے کہ ہمارے حروف ادا ہو رہے ہوں. کہیں بھی کوئی بھی ہماری نماز ہو, ہم کتنی دیر میں پڑھ رہے ہیں, کیا اتنی دیر میں ہم کسی کو سنا سکتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورۃ؟ اللہ تعالیٰ کو تو سنا رہے ہیں ہم سورہ نماز میں, اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں کہ ہم نے ہماری نماز میں مثلا ہم نے آدھی منٹ میں ہم ایک رکعت پڑھ لی ہے, تو اس آدھی رکعت میں جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے جو سنایا ہے کہ ہم کسی انسان کو سنا سکتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, کتنا تیز ہم پڑھ رہے ہیں, کیا وہ کسی کو اگر ہم سنائیں گے تو وہ حروف سمجھ سکے گا؟ یہ بہرحال بڑی اہم چیز ہے اور اس میں بہت کوتاہی عام ہوتی ہے, اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں, انسان کو بھی اس طریقے سے سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے ہیں, یہ بہرحال ایک اہم چیز ہے. پھر ایک اور چیز نماز کے سلسلے میں, خیر یہ تو خشوع کے لحاظ سے تو یہ مسئلہ ہے, لیکن ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کے ہماری توجہ بہت مشکل سے ہی نماز میں لگتی ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکید فرمائی. کسی نے سوال کیا تھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے, فرمایا کہ نہیں نہیں یہ اختلاس یختلس شیطان من صلاۃ العبد, کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے انسان, ایک طرف متوجہ رہے, اور آگے پیچھے اگر کوئی ایسی چیز ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر انسان کی توجہ زیادہ منتشر نہ ہو. اسی وجہ سے مساجد میں بھی آگے خاص طور پہ اگر جگہ دور ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پہلی صف کے بعد ہی اگر دیوار شروع ہو جاتی ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلی صف میں آگے, یعنی جہاں اگر آگے دیوار آ جاتی ہے تو ایسی تحریر ایسی کوئی چیز جس سے انسان کی توجہ اس طرف چلے جائے مکروہ ہے. آگے آئینہ رکھا ہوا ہے کہ انسان نظارہ اگر تھوڑا دور ہے پھر تو ٹھیک ہے, وہاں تک دیکھنا ہی نہیں ہے ہمیں, ہمیں تو موضع سجود پر نظر کرنی ہے, سجدے والی جگہ پر دیکھا, لیکن اگر وہیں پر کوئی چیز ایسی رکھی ہوئی ہے جو انسان کی توجہ کو ہٹاتی ہے, وہیں پر اگر دیوار ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے تو انسان اس کو پڑھنے لگ جائے گا, تو ایسی چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے جو انسان کی توجہ ہٹائے, ورنہ آگے دور فاصلے پر اگر کچھ ہے تو ٹھیک ہے, انسان کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, انسان تو نیچے اپنا دیکھتا رہے گا. تو یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب میں یہ کوشش کر لے کہ جس سے نماز میں انسان کا دھیان لگ جائے, باقی یہ ہے کہ ہم جو مکلف ہیں وہ کوشش کرنے کے ہیں. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اب اگر اب تک انشاءاللہ سب میں ہوگا, لیکن اگر اب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی تو اب سے ہم جو نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز وہ انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ذہن لگا رہے, چلا گیا تو واپس دوبارہ لے آئیں اس کو اور کوشش کرتے رہیں, تو اس میں انشاءاللہ ترقی ہوتی رہے گی اور زیادہ پھر دھیان نماز میں لگنا شروع ہو جائے گا. اور باقی جتنے اسباب انسان اختیار کر سکتا ہے جو باقی بیان ہوئے کئی چیزیں, تو اس میں سے جتنا انسان کوشش کر لے جتنا اہتمام کر لے اس سے زیادہ اس میں قوت مل جائے گی. یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, دوسری صفت جس کا کل ذکر آ گیا تھا کہ لغو معصیت کے کام اور جھگڑوں وغیرہ سے بچ کر رہتے ہیں, دو چیزیں ہو گئیں. والذین هم عن اللغو معرضون, تیسری چیز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون, تیسری صفت للزکاة فاعلون میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع الفاظ استعمال فرمائے. زکوٰۃ, زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ تزکیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی گویا کہ پاک کرنا, یہ پاک کرنے والا جو عمل ہے, انسان جب مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے. مال کی زکوٰۃ ہو گئی کہ مال کو انسان نے پاک کر لیا, گندگی اس میں سے نکال دی. اوساخ الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو انسان نکلتا ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو لینے کی اجازت نہیں کہ یہ تو گندگی ہے, کوئی لے کر اس کو گویا خوشی سے نہ لے اس لیے کہ یہ گندگی ہے, ہاں جو ضرورت مند ہے وہ لے, وہ نظائر مالدار زکوٰۃ کہاں ادا کریں گے, جو مستحق ہے وہ لے لے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد نہیں لے سکتے کہ گندگی ہے یہ. اوساخ الناس, تو مال کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے یہ, تو یہ مال کی گندگی کو ختم کرنے کی چیز زکوٰۃ ہے, اور دل کی گندگی کو نکالنا اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں, یہ بھی تزکیہ ہے. دونوں معنی کا اللہ تعالیٰ نے گویا ایک جامع لفظ استعمال فرمایا, والذین هم للزکاۃ فاعلون, تو یہ بھی ہر شخص کر سکتا ہے, اور الحمدللہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو برائی ہے, جو باطن میں برائی ہے, انسان اس کو کیسے پہچانتا ہے, اپنے ظاہری بعض افعال سے پہچان لیتا ہے کہ اچھا میں فلاں موقع پر غصہ ہوا وہ تو غصے کا موقع نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں کوئی بیماری ہے, فلاں موقع پر میں نے اس طرح ڈانٹ دیا حالانکہ مجھے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا, اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں کوئی خرابی ہے. اپنے ظاہر سے انسان اپنے باطن کو پہچانے اور اپنی غلطیاں پہچان کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, یہی للزکاۃ فاعلون, کوشش کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کرتے رہیں اور مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن کریم میں اس کا جب ذکر آیا دوسری جگہ پر, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اس لیے کہ شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں, تو قرآن کریم نے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی کہ دیکھو نظریں ہی بچا لو اپنی, جب نظروں کی حفاظت ہوگی تو آگے گناہوں تک نتیجہ نہیں پہنچے گا. اس لیے کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوئی تو آہستہ آہستہ آگے یہ درجات ہیں کہ انسان اس سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر بدکاری تک بھی پہنچ جائے گا. تو یہ قرآن نے کہا کہ دیکھو اسباب سے بھی بچو, اصل گناہ سے بھی بچو, اسباب سے بھی بچو. اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم فضولیات میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ بد نظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان اسباب کو انسان چھوڑ دے, پتہ ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا, اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے, تو اچھا ان اسباب سے دور رہے. کسی جگہ جانے کی وجہ سے اگر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, جانے کی کوئی مجبوری نہیں ہے, تو اس جگہ سے انسان بچ جائے. یہ ہے کہ وہ اسباب بھی انسان چھوڑ دے تاکہ اس گناہ سے انسان بچ سکے پوری طرح. تو بہرحال عمل کرنا کوئی مشکل نہیں, وہ یہ کہ انسان ہمت کر لے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. وہی جیسے کل ذکر آیا تھا کہ یہ دو چیزیں بنیادی, ہمت اور دعا. انسان ہمت کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, یہ دعا کے دن ہے, قبولیت کے دن ہے, انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم آسانی سے حاصل کر لیں گے. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ مضمون تو مستقل ہے لیکن بہرحال مختصر کر کے اس کو ختم کر لیتے ہیں کہ امانت, دو چیزیں اور بیان کی گئیں, امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور عہد کا خیال رکھتے ہیں. امانت کا لفظ ویسے اگر ہم دیکھیں قرآن میں حدیث میں بہت عام لفظ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت پیش کی تھی آسمانوں پر, پہاڑوں پر, زمین پر. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. فابین ان یحملنا اشفقنا منها. وہ کون سی امانت تھی؟ شریعت کے احکام کی ذمہ داری, شریعت کے احکام کی, کہ اللہ کے احکام ماننے ہوں گے, یہ امانت ہوگی تمہارے پاس. مانو گے تو یہ ہوگا, اچھا اچھا بدلہ ملے گا, نہیں مانو گے تو پھر خیانت کی وجہ سے سزا ملے گی. شریعت کے جتنے احکام یہ امانت ہے. گویا کہ انسان کے ذمے جو کچھ ہے وہ امانت ہے. اگر ایک لفظ میں ہم اس کو ایک جملے میں ادا کریں تو انسان کے ذمے جو کچھ ہے وہ امانت ہے. ہم عام طور سے اس کو خاص کر لیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی امانت ہے. کسی نے ہمیں پیسے دیے ہیں ہمارے پاس رکھنے ہیں, وہ بھی امانت ہے, اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی. کسی نے ہمیں کوئی راز کی بات بتائی ہے, وہ بھی امانت ہے. المجالس بالامانہ, کہ کسی کوئی راز کی بات بتائی ہے وہ آپ تک محدود ہونی چاہیے, تو آپ تک ہی محدود ہونی چاہیے. اب اس کو دوسروں کو بتانا, یہ یعنی یہ چیز ہم لوگوں میں یعنی اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بعضوں کو تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کسی نے آپ سے مشورہ کیا تو کوئی خاص گھر کی بات بتا دی. اور علماء میں بھی یہ چیز پیش آتی ہے, اطباء میں بھی یہ چیز پیش آتی ہے, خاص طور پہ شاید علماء اور اطباء میں زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو لوگ اپنے گھریلو مسائل بتا دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اور جو بھی دوسرے بسا اوقات ہوتا ہے انسان کسی اپنے خیر خواہ سے مشورہ لیتا ہے, اور عام طور پہ انسان کو عادت ہوتی ہے کہ اچھا اپنی جو خاص چیزیں ہوتی ہیں اپنے کسی خاص جاننے والے کو بتا دیتا ہے, کچھ نہیں تو اپنی بیوی کو جا کر بتا دیتا ہے. امانت کے خلاف ہو گیا. وہ بات جو ہمارے کسی اور کے درمیان تھی, اس نے ہم سے مشورہ کیا تھا, اگر ہم گھر میں جا کر بتا دیتے ہیں, اب وہاں سے بات تو نکل گئی, وہ راز میں چاہے وہ آگے نہ بھی بتائے لیکن بہرحال خیانت تو پائی گئی. اماناتہم, یہ بھی امانت ہے کہ کسی نے راز کی بات بتائی ہے اور ہم آگے کسی اور کو بتا دیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ظاہر ہیں یعنی ہماری زندگی میں, اس کی مختلف, ہم تجارت میں, خرید و فروخت میں, کسی سے ہم نے کوئی عیب چھپا لیا, کوئی چیز بیچنی تھی ہم نے نہیں بتایا کہ یہ عیب ہے, اور نہیں نہیں تو بالکل صحیح سالی میں لے لو, اب خیانت ہو گئی. امانت داری, یہ بعض سوالات عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. کل بھی کسی نے پوچھا تھا کہ بسا اوقات دکانوں میں چیزیں بیچتے ہیں, ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے دو مہینے میں جب بھی واپس کرنا ہو کر دو, پسند نہ آئے واپس کر دو. ظاہر ہے ان کے اصول کے لحاظ سے آپ دو مہینے میں جب بھی واپس کرنا چاہیں گے, دو مہینے ہو تین مہینے ہو جو بھی ہو, واپس کرنا چاہیں واپس کر سکتے ہیں. اور آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی کہ بس ایک دن استعمال کرنی ہے, آپ کو بتایا کہ آپ اس کو استعمال کر کے مجھے صرف چند دن استعمال کرنی ہے, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑنے والی مجھے. آپ نے چند دن بجائے اس کے کہ آپ رینٹ پہ لے لیں, کرائے پر وہ لے سکتے تھے, لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں وہ فری میں مل جائے گی, تو آپ نے دکان سے خرید لی, چند دن استعمال کر لی, استعمال کرنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد واپس کر دی. ظاہر کے لحاظ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا, اس لیے کہ ان کا اصول تھا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ دو مہینے تک استعمال کر کے 2 مہینے کے اندر واپس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نیت کی خرابی آ گئی, ہم سب سمجھ سکتے ہیں, اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں نیت کی خرابی ہے کہ انہوں نے جو یہ جو اصول جو رکھا ہوا ہے کہ آپ خریدیں گے پھر نہیں پسند آئی, بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا تو واپس کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی پہلے سے ہی نیت تھی کہ میں استعمال کر کے واپس کر دوں گا, میرا رکھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہاں نیت کی خرابی تو پائی گئی. ہم کہاں پر کتنی امانت داری کا اہتمام کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہماری ذمہ داریاں ہیں. ایک ظاہر ہے امانت داری ہی کی بنیاد پر یہ دین الدین, یعنی دین میں جو امانت داری کی جو اہمیت ہے, لا ایمان لمن لا امانت لہ, یہ ایمانداری کے ساتھ ایمان اور امانت بہت گہرا لفظی اعتبار سے اور حقیقی معنی کے اعتبار سے بہت گہرا تعلق ہے. تو بہرحال یہ تو ہم خود اپنی مثالیں دیکھ سکتے ہیں, ریسٹورینٹ پہ کہیں یا ریسٹ ایریا میں کہیں رکے ہم, وہاں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہاں جو استعمال کرنا چاہے کر لیں. بیت الخلاء میں آپ گئے, وہاں کی چیزیں آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. آپ سوچتے ہیں نہیں مجھے سفر لمبا ہے, گاڑی میں کام آئیں گے, ٹیشو اتنے زیادہ بھر لیتے ہیں آپ کہ گاڑی میں کام آتے رہیں گے. ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر وہ چیز اس کام کے لیے نہیں رکھی ہے. مفت میں ایک شخص ایک چیز دے رہا ہے, آپ تو خریدیں تو ٹھیک ہے, آپ دکان سے جا کر خرید لیں, لیکن آپ مفت میں کسی کی چیز لے رہے ہیں تو اس نے جتنی جس حد تک اس کی اجازت دی ہے اسی حد تک آپ ہمیں اجازت ہوگی, اس سے زائد ہم اس کو جو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, خیانت ہو جائے گی. یہاں تک کہ کھانے کا معاملہ, کھانے میں کھانا رکھا ہوتا ہے, جتنا کھانا ہے کھا لیں. ظاہر ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ کھانا, ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں کھانے کی اجازت ہے, لیکن کھانا جیب میں رکھ کے لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہی فقہ نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ یہ باہت ہے, یہ تملیک نہیں ہے, یہ مالک نہیں بنایا جا رہا ہے. یہ ان چیزوں کا یہی ہے کہ یہاں پر انسان امانت داری کا خیال رکھے. یہ چند مثالیں میں نے اس لیے دے دی تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم, کسی کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہو گیا, دو طرفہ بات جب وعدہ ہوتا ہے اس کو معاہدہ کہتے ہیں, اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون, نمازوں کی پابندی, شروع میں خشوع کا ذکر تھا, آخر میں پابندی کا ذکر ہے. کوئی شخص نماز پابندی سے پڑھتا ہے, خشوع کی کوشش کرتا ہے, درمیان کے جتنے احکام ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی اصلاح کر دیں گے. شروع اور آخر میں نماز کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ نماز اصل ہے, من ترکہا فقط ترک الدین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں عمال کو خاص طور پہ تاکید کی تھی جو گورنر تھے. ظاہر ہے گورنر کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے درجے کے معزز صلحاء میں بھی اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرات تھے. ان سے فرمایا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, اہم ترین, آپ لوگ چاہے قاضی ہو, چاہے بڑے بڑے کام ہو, چاہے فتویٰ دے رہے ہو, چاہے قضا کا کام کر رہے ہو, چاہے لوگوں میں صلح کرا رہے ہو, بڑے بڑے کام کر رہے ہو, اہم چیز مجھے دیکھنا ہے کہ نماز کا کتنا اہتمام ہے. ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, من ضیعھا, نماز ضائع کرے گا, فہو لما سواھا اضیع, اگر نماز کا اہتمام نہیں ہوگا دوسرے امور میں نقص آ ہی جائے گا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو شروع میں بھی نماز, اخیر میں بھی نماز, ان چیزوں کا اچھی طرح اہتمام کرو. نماز جتنا اچھی طرح پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرو, تو انشاءاللہ باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ خیانت سے اور غلطیوں سے انسان بچ جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.